نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. جنازے کے مسائل بک میں سے آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ ہے زیارت قبور کے مسائل. لفظ کیا ہوتا ہے؟ قبر. قاف سے اگر اس کو جمع میں کر دیں تو پھر یہ قو ہو جاتا ہے، یعنی باب زیارت القبور. قو قانی قو باب چیپٹر. زیارہ زارا یزورو سے ہے، زائرین اسی سے لفظ آتا ہے. اگر آپ نے کبھی سنا ہو، نعتوں میں بھی ہوتا ہے خانہ کعبہ کے نام کے ساتھ، اسی طرح سے مہمان کے معنوں میں آتا ہے عربی میں. اور قبور قبر کی جمع ہے. قبر وہ جگہ جہاں ایک انسان مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کے وقت کو گزارتا ہے. یعنی قبر سے ہمارے ذہن میں عموماً مٹی کی بنی ہوئی یہ قبر ذہن میں آتی ہے. آف کورس ہم دیکھتے ہیں یہی چیزیں اسی لیے، لیکن ہر وہ شخص جو مرنے کے بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت جہاں بھی گزارے، کو پانی میں ڈوب کے مرا تو وہ سمندر اس کی قبر ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. تو زیارت قبور کے مسائل سے عام طور پہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم کبھی قبرستانوں کے پاس سے گزریں یا قبرستان سے جائیں تو کیا پڑھیں، کیا طریقے ہیں، کیا منع. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں، کوشچنس کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب کسی چیز کو ہم احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پڑھ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں زیارت قبور کے مسائل. کتاب کا پیج نمبر 92 ہے یہ. دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زیارت قبور جائز ہے. یعنی نیت کیا ہے؟ یہ جملے نوٹ کر لیں. اگر آپ لوگ صرف نوٹس لیتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز لکھیں گے نا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے ابھی یاد ہو جائیں گے. حدیث کیا ہے؟ میں عربی پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کنت نحیتکم عن زیارۃ القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارتی قبر امه فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، بس تم بھی زیارت کر سکتے ہو، اس سے آخرت یاد آتی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کیا ہے کہ پہلے تم کو منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، بس تم بھی زیارت کر سکتے ہو. کیوں جانا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو ساری بات کو لے لیں، پھر اینڈ پہ اس میں بات کر سکتے ہیں ہم لوگ. یعنی بنیادی مقصد ہے قبرستان سے گزرنے کا، وہاں جانے کا، وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد. اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ جب قبرستان سے انسان گزرتا ہے، جب اپنے ہی جیسے انسانوں کو مٹی کے بوجھ تلے دبا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ آخر میں نے بھی تو اسی جگہ جانا ہے. اور اگر انسان شعور کے ساتھ ایک دفعہ دن میں وہاں سے گزر ہی جاتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اپنا گھر تو پھر اچھا لگے گا. چھوٹا ہے قبر سے تو بڑا ہے، سادہ ہے فرنیچر کم ہے تو قبر سے تو زیادہ ہی ہے نا، اور اس میں روشنی اتنی نہیں آتی قبر سے تو زیادہ ہے نا، اے سی نہیں ہے گھر میں قبر سے تو زیادہ ہے نا. یعنی آپ دیکھتے جائیں گے کہ جس جس چیز کے اوپر آپ غور کرتے جائیں گے نا وہ چیز پھر آپ کو ایک نعمت لگنے لگ جائے گی. وہ نعمت اس طریقے سے بن جائے گی کہ آپ پھر اس کو اپنے طور پر خود بخود محسوس کریں گے کہ چیز آہستہ آہستہ پھر آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی. لہٰذا مقصد کیا ہوا ہمارا اس کو پڑھنے کا، ہمارا اس کو جانے کا، وہاں سے گزرنے کا، کہ ہمارے دل سے دنیا کی بے رغبتی ہو جائے اور ہمیں آخرت یاد آنے لگے. ایک اور روایت ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إني نهيتكم
عن
زيارة
القبور
فزوروها
فإن فيها
عبرة
ولا
تقولوا
ما
يسخط الرب.
حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب زیارت قبور کر سکتے ہو کہ اس میں سامان عبرت ہے، اور ہاں زیارت قبور کرتے وقت اپنے رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات زبان سے نہ نکالنا. اسے حاکم اور احمد نے روایت کیا. کیا پتہ چلا قبرستان میں جا کر انسان کیا ناراض کرنے والی باتیں کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جا کر رونا دھونا اور اپنی بد نصیبی پہ رونا، اور دنیا سے جو چلے گئے ان کو اس طرح کلام کرنا کہ شاید وہ اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں، ہمیں چھوڑ گئے، ہمیں اکیلا چھوڑ گئے. کیا وہ خود چھوڑ کے گئے؟ واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، اس طرح کی باتیں. پھر اسی طرح دوسرا کال جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا، وہ نوخہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی قیامت کے دن بہت اذیت میں ہوگی، یعنی بعض وقت کھجلی کے کپڑے پہننے کی بات بھی آتی ہے کہ اس کو وہاں اذیت دی جائے گی، کیونکہ ایک انسان جو دنیا میں کرتا ہے نا، اسی طرح کا کچھ معاملہ وہاں بھی ہوگا. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کال کیا ہے؟ قبر والوں سے مانگنا، صاحب قبر سے مدد طلب کرنا، اس سے جا کر یہ کہنا کہ مجھے یہ دے دو، مجھے وہ کر دو. جیسے عموماً لوگ مزاروں پہ اور قبروں پہ اور درگاہوں پہ جا کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے رکنا چاہیے. اس چیزوں سے ایک انسان جب رکتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے. قبرستان جایا جا سکتا ہے، وجہ کیا ہو؟ کہ بے رغبتی ہو اور آخرت کی یاد ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا جائے. اگر آپ اس کے ایک سائڈ پہ ایک نشان لگا لیں نا، کہ ایک کالم بنا لیں، کیا کرنا ہے؟ ڈوز، اور ساتھ ایک اور لائن لگائیے ڈونٹس، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ایسے ایک بڑی خوبصورت چیک لسٹ بن جائے گی کہ قبرستان کے ناطے سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اور یہ سوالات بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، آلموسٹ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ جس میں قبرستان سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے موجود. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری چیز کیا ہے، کہ آہو بکا نہ کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کر سکتی ہے. پھر اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں، عورت قبرستان جا سکتی ہے. کون سی عورت؟ جو آہو بکا نہیں کرے گی، روئے گی دھوئے گی نہیں، وہاں جا کر سینہ کوبی نہ کرے، بے صبری نہ کرے، تو وہ جا سکتی ہے. روایت دیکھیے گا، ان انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأت تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر. اسے بخاری نے روایت کیا. قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے نا، ایک تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، دوسری بات ہے کہ اس کا رونا عام رونا نہیں ہوگا، تھوڑا سا آواز کے ساتھ ہوگا. پھر اگلی چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت قبرستان میں جا کر بیٹھ کے رو دھو نہیں سکتی. کوئی بھی وہاں جائیے، ایک دفعہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے جائیے اور نکل جائیے، اور جس کو رونا ہے وہ گھر جا کے رو لے. قبرستان پہ جا کے رونے سے پھر ایک نیا سلسلہ بھی تو شروع ہو جاتا ہے نا، تو لہٰذا وہاں جا کر اس طرح کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جذبات پہ قابو آپ نہیں پا سکتے، پھر نہیں جانا چاہیے. بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الزوارات القبور. یہ جو لفظ ہے نا زوارات، اگر آپ زو پڑھ دیں گے نا تو معنی بدل جائے گا. وا کی تشدید ضرورت پڑھنی ہے، زوارات القبور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے کہ بکثرت کون جائے گا؟ اللہ نہ کرے ہر ایک کے گھر میں کوئی، ہر وقت تو موتیں نہیں ہوتی نا. بکثرت وہ عورت جائے گی جو بہت زیادہ بے صبری ہے، جس کو صبر ہی نہیں آ رہا. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو پچھلی روایت اور اس کو جوڑ کے دیکھ لیجئے، کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، کس کو صبر نہیں آتا، کون پرسکون نہیں ہوتا، کون مرنے والوں کو بھولتا ہی نہیں جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ چلے گئے، اللہ لے گیا، آئے بھی اللہ کی مرضی سے تھے، چلے بھی اللہ کی مرضی سے گئے۔ تو اپنے اوپر صبر رکھنا چاہیے اور کثرت سے اس کو شعور نہیں بنانا۔ پھر اسی طرح دیکھیے، کثرت سے جو جانا ہوتا ہے نا، موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کسی اور بہانے سے جانا، مثلا جیسے لوگ عرس مناتے ہیں، آج اس کا عرس ہے، آج اس کی گیارہویں ہے، آج اس کی دسویں ہے، یعنی کچھ فنکشنز کے نام پر یا سیلیبریشنز کے نام پر بھی لوگ پہ قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو ونس اے وائل، جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں، یعنی کبھی کبھار اگر کوئی چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اگر کثرت سے کوئی جائے گا نا تو عبرت نہیں ہوگی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ انسان جس جگہ سے یا جس چیز کو کبھی کبھی دیکھے سنے نا، تو اس کا انسان کے دل پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن شروع میں سنتے تھے تو زیادہ اثر ہوتا تھا، اب ہر وقت اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رونا بھی نہ آتا ہو۔ تو کثرت سے جانے سے دل پھر اس طرح نہیں محسوس کرتا قبرستان کو جیسے کہ کبھی کبھار جانے پہ ہوتا ہے۔ پھر زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا، اس کے بعد دعا، پھر استغفار کرنا مسنون ہے۔ کیا عمل ہے؟ پہلے سلام، پھر دعا، پھر استغفار۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں خود بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں، کل ہم کسی کی دعاؤں کے محتاج ہو جائیں گے۔ پھر زیارت قبور کی مسنون دعائیں درجہ ذیلہ، یہ بہت اہم ہے، ان کو الگ سے بھی یاد کریں، اور ہم سب کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کا صبح کا وقت ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں یہ دعاؤں کو یاد ضرور کریں تاکہ جب کبھی موقع ملے تو ہم ان کو پڑھ سکیں۔ عن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول۔ اب اس سے اگلا حصہ جو اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل میں دعا کے الفاظ جو میں اور آپ جب بھی کبھی قبرستان جائیں تو وہاں پڑھیں گے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا ان شاء اللہ بكم للاحقون فاسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ دعا کے الفاظ پھر دہراتے ہیں کیونکہ یہ اہم دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے ہم نے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں، اے اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیو، السلام علیکم، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اگلی حدیث میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، وہ بھی پڑھیں، پھر ان سب کی حکمت پہ بات کٹھی کریں گے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع فیقول۔ یہ ہیں دعا کے الفاظ۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا معجلون وإنا ان شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میرے ہاں تشریف لاتے، یعنی جو حضرت عائشہ کی باری ہوتی، اس رات کے آخری حصے میں آپ بقی، جو مدینہ کا قبرستان ہے، آج بھی آپ جب مدینہ میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پیچھے والا جو کارنر ہے وہاں بقی کا گرکد ہے، وہاں تشریف لے جاتے اور فرماتے، اس گھر کے مومنوں السلام علیکم، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، یا اللہ بقی غرقد والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اب دیکھیے یہاں دو تین مختلف دعائیں آئیں جس میں بار بار ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم جا کر وہاں مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہ اہم بات ہے جس کو غور سے سمجھیے گا، بہت سارے لوگ اس دعا کو بھی دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ پہلی بات ہے، دیکھیے یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی مردوں کے بارے میں، اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان بدر سے نکل کر بدر کے کنویں میں جھانک کر مشرکین کو کہنا کہ سناؤ پھر تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہوا کہ نہیں، یعنی جو کفار مارے گئے تھے ان کو پکارنا۔ اب یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آئے کہ آگے بھی اس پہ تھوڑی سی بات آ رہی ہے، لیکن میں اس دعا کی حد تک صرف بات کرنا چاہوں گی کہ جب یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی نا، ہم اس دعا کو دعا سمجھ کے پڑھیں گے، اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ حس نہیں کریں گے۔ عقیدہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن سے، حدیث میں بہت واضح طرح سے پتہ ہے، قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے، انک لا یا انک لن تسمع من فی القبور، صرف فاطر میں بھی آتا ہے اور بھی جگہوں پہ آتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ بات ختم ہو گئی، اب سوال پیدا ہوتا ہے سنا نہیں سکتے، وہ ہماری نہیں سنتے، تو پھر ہم جا کے یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے تو کہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہماری سنیں، ہم تو اس کو ایک دعا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگلی بات ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا مردوں کو پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کوئی نہیں پتہ، ہاں ہم اپنے عمل کی یہ دلی دعا پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال بنا لیجیے اسی کے اوپر، کیا ہمارے قبرستان پر جانے سے، یہ دعا پڑھنے سے وہاں کے جو موجود لوگ ہیں ان کو کچھ ملے گا؟ اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک جگہ سے گزرے تو دو درخت کی شاخیں اتاریں اور دو قبروں پہ لگا دیں، صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا، کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ میں نے یہ ٹہنیاں کیوں لگا دیں؟ کہ یہ ہری ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تو جب تک یہ ہری رہیں گی اور ان کے اس تسبیح کرنے کی وجہ سے امید ہے کہ یہ عذاب سے بچیں گے۔ اب آپ اور میں اس پہ دلیل لے لیں، ہم سارے درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کے جا کے قبروں پہ دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو غیب سے خبر دے دی جاتی تھی کہ یہ اس میں عذاب ہو رہا ہے، اس میں نہیں ہو رہا، یہاں وہ ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل اوروں کے ساتھ بھی کیا ہوتا، ایک اسپیسیفک بات پہ کیا نا، ایک معجزہ دکھانا مقصود تھا، تو میرا آپ کا جو تحفظ ہے نا، جو ہماری سیکیورٹی ہے، جتنی بات کہتی جائے اس پہ عقل نہ استعمال کریں۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، السلام علیکم اہل الدیار گھر والوں من المومنین، یہ تو نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں آگے سے جواب بھی آئے گا، اور کبھی جواب آتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دعائیں مانگنا ہمیں بھی فائدہ دے گا، اور یہ جو بات ہے نا کہ نسل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے اور آپ کے لیے عافیت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عافیت دے سکتا ہے ہماری دعا سے، تو دعا کو دعا سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں، یعنی جیسے دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ زیارت قبور کا پھر طریقہ کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ کیا ہے، اس سے آپ کا پورا پتہ چل جائے گا، 1-2-3 یعنی اے ٹو زی آپ دیکھ لیجئے کیا کیا کرنا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فارسلت بریرہ رضی اللہ عنہا فی اثره لتنظر این ذهب قالت فسلک نحو بقیع الغرقد فوقف فی ادنی البقیعۃ ثم رفع يديه
ثم
انصرف فرجعت إلي بريرة رضي الله عنها فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بويست إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ آپ کی لونڈی تھی، خادمہ تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ دیکھے کہ آپ کہاں جاتے ہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد یعنی مدینہ کے قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب جا کر رکے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر واپس تشریف لے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ نے واپس آ کر مجھے خبر دی. جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی تھی نا، تو ان کو تھا کہ دیکھوں کدھر جاتے ہیں رات کو. اور دوسرا آپ نے نوٹ کیا کہ حضرت عائشہ ہی کی باری پہ اللہ کے نبی خاص طور پہ قبرستان جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ بعض روایت سے اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بھی حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے آپ ضرور جاتے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی من پسند بیوی کے ساتھ رہ کر میں غافل ہو جاؤں. کچھ حصہ آپ رات کا ادھر جاتے. اور جو 15 شعبان کی روایت ہے نا، وہ بھی اصل میں اسی طرح کی ہے، جس سے لوگوں نے کہا کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی اور اللہ کے نبی گئے، اور اسی سے پھر لوگ شب برات کے نام پہ قبرستان جانے کی بات کرتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ عمل آپ کا ہمیشہ سے ہی تھا. کوئی 15 شعبان اس دن بھی گئے ہوں گے جیسے باقی دنوں میں جاتے تھے. تو لہٰذا اللہ کے نبی وہاں جا کر اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے. کافر یا مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے، یعنی بے فائدہ ہے. حدیث اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ. دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کی صفات، نیک لوگوں کی دعا اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اب آپ دیکھیے کتنے وسیلے ہیں، اللہ کے ناموں کا، اسم اعظم کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یعنی اس کو کہنا کہ تجھے تیری رحیمی کی قسم، یا تیری رحیمی کے واسطے، تیرے غفور ہونے کے وسیلے سے. اسی طرح نیک لوگوں کی دعا، وہ کیسے ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا دعا کے اندر سے. اور اپنے نیک اعمال، کہ اللہ میں تیرے لیے اٹھ کے آئی، تو میرا یہ عمل قبول کر لے. اللہ تیرے لیے رات کو اٹھی تھی، تیرے لیے دن میں جاتی ہوں. یہ بات جو صرف اللہ کے لیے انسان کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے سارے کی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال. یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں، میرا خیال ہے آپ سب کو آتی بھی ہوگی یہ دعا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وابدلہو مکانہو فرجن قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو دکھ اور غم پہنچے اور مندرجہ ذیل دعا مانگے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا ہر حکم میرے لیے فیصلہ کن، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیے یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ مسرت اور خوشی عنایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ دعا یاد نہ کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. تو آپ نے سن لیا تو یاد ہے، سب کو آتی ہے. اور آپ دیکھیں، کبھی دل بوجھل ہو، دل پہ پردہ آ جائے، کئی دفعہ ایسی کیفیات انسان کے ساتھ آ جاتی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میں کدھر جاؤں، میں کیا دیکھوں. آپ اس کو پڑھیں. میں نے یہاں تک سنا ہوا ہے اپنے استادوں سے دعا کے بارے میں، کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد ضرور خوشی ملتی ہے. کوئی یہ سوچ لے نا، میرے حالات سٹک ہو گئے ہیں، بدل ہی نہیں رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وقت گزرتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ ہر دروازہ ہی بند ہو گئے، جو در کھولیں وہی بند ہے، ایک کام ہے وہ ہو ہی نہیں رہا، رک ہی گیا. جس کو ہمارے ہاں کہتے تھے کام روک دیا گیا، یا ہم تو کہتے ہیں نا جادو کر دیا گیا، یہ کر دیا، نظر لگ گئی، کچھ بھی نہیں. آپ یہ دعا پڑھیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ رکا ہوا کام کر دے. آپ دیکھیں گے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ جگہ بناتا ہے. ایمان شرط ہے. اور آپ کبھی اس کو غور سے تو دیکھیں، مانگ کیا رہے ہیں اس میں آپ؟ کچھ بھی نہیں. انت جل القرآن العظیم عربی یا قلبی. پھر میں جب یہ دعا بھی پڑھ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر اور ان کی بیوی آ رہے تھے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی اور وہ پھر سارا قصہ معلوم ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر آئیں، تو کیا کہتی ہیں؟ میں یہی دیکھتی تھی، میرے ابا اور میری ماں سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے. یقین کریں کہ جب دعا بھی نہ مانگی جائے، کبھی کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں زندگی میں، آپ اس وقت یہ دعا مانگنی شروع کر دیں. اور یہ کب آپ مانگیں گے؟ جب آپ کو زبانی یاد ہوگی. یہ دیکھ دیکھ کے پڑھنے والے کھاتے زیادہ دیر نہیں کھلتے. تو اس کو یاد کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی آپ کو بیمار ملتا ہے، کوئی دکھی ملتا ہے، کوئی پریشان ملتا ہے، آپ انہیں کہیں کہ آپ یہ دعا مانگیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ مسنون دعائیں ہیں نا، اور یہ قرآن کی تلاوت کے بعد بھی لوگ مانگتے ہیں، نماز میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے اپنے عام حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ دعا یہاں کیوں آ گئی. ہم لوگ تو زیارت قبور کر رہے ہیں، یہ اس دلیل کے لیے آئی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کس کس چیز کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے ناموں کا واسطہ، ہاں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب میں تیرے نام ہے، ان کو بھی لیا. تو اس دعا میں ہم واقعی وسیلہ بنا رہے ہیں. کسی کو وسیلہ بنانا ہے تو اس کو دیکھ لے، اس میں آپ کو کافی زیادہ ہنٹس اس کے مل جائیں گے.